بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، حضرات علماء کرام اور میرے عزیز طالب علم ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم ہے کہ آج ہم ایک مرتبہ پھر اپنے تعلیمی سال کا آغاز کر رہے ہیں. چھٹیوں کو جو زمانہ گزرتا ہے جس میں طلبا اپنے اپنے وطن اور اپنے اپنے گھروں میں عام طور پر چلے جاتے ہیں، تو دارالعلوم کی رونق ماند پڑ جاتی ہے. اور یہ سب کا مشاہدہ ہے کہ پوری فضا پر ایک اداسی سی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ دارالعلوم نام ہے طلباء اور اساتذہ کا، عمارتوں کا نام نہیں، درسگاہوں کا نام نہیں، بلکہ استاد اور طالب علم کا نام دارالعلوم ہے. جب یہ حضرات اپنی جگہوں پر چلے جاتے ہیں تو فضا میں ایک اداسی محسوس ہوتی ہے، اور یہ بھی ایک ایسا واقعہ ہے جو شاید سب کو محسوس ہوتا ہوگا کہ بظاہر چھٹیوں کے دوران انسان کو وقت زیادہ ملتا ہے، مشغولیت کم ہوتی ہے، لیکن جو برکت درس کے زمانے میں انسان کے اوقات میں بھی ہوتی ہے، مشاغل میں بھی ہوتی ہے، چھٹیوں میں وہ برکت مفقود ہو جاتی ہے. اور بہت سے کام جو آدمی سوچتا ہے کہ چھٹیوں کے زمانے میں کریں گے وہ بھی نہیں ہو پاتے. یہ برکت ہے در حقیقت درس کی جو اللہ تبارک و تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کی تعلیم اور تعلم کے ذریعے جو فضا پیدا ہوتی ہے وہ انسان کو منظم بنا دیتی ہے. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم پھر دوبارہ اس تعلیمی فضا کا آغاز کر رہے ہیں. اور جیسا کہ حضرت مولانا عبد الرحمان صاحب نے فرمایا کہ اگر طلب صادق کے ساتھ ہم اس کا آغاز کریں گے تو انشاءاللہ تعالی طلب کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت کچھ عطا فرمائیں گے. اس وقت بزرگوں کے معمول کے مطابق صحیح بخاری سے انشاءاللہ ہم اپنے درس کا آغاز کریں گے، لیکن اس سے پہلے چونکہ دور حدیث میں جو طلبا اس سال آئے ہیں وہ پہلی بار مجھ سے حدیث پڑھیں گے، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان کے سامنے وہ حدیث میں پڑھ دوں جو مسلسل بالاولیہ کہلاتی ہے، اور جس کے بارے میں یہ روایت چلی آتی ہے کہ حضرت سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر ہم تک جب کوئی طالب علم حدیث پڑھنے کے لیے کسی استاد کے پاس جاتا ہے تو روایت یہ رہی ہے کہ سب سے پہلے وہ حدیث استاد اس کو پڑھتا ہے یا طالب علم سے سنتا ہے، اس کو حدیث الرحمہ بھی کہا جاتا ہے. تو میں پہلے وہ حدیث آپ حضرات کے سامنے پڑھ دیتا ہوں تاکہ تسلسل بلیہ کا جو برکت ہے وہ سب کو حاصل ہو. یہ حدیث مجھے سب سے پہلے حضرت شیخ حسن البشاق رحمت اللہ علیہ سے حاصل ہوئی سن 1964 میں، سن 1963 میں. میں اور میرے بڑے بھائی جو الحمدللہ بقرہ جہیات ہیں جناب ولی راضی صاحب، ہم عمرے کے لیے گئے تھے پانی کے جہاز سے اور وہاں کچھ طویل قیام کیا تھا. تو شیخ حسن مشاق بڑے متبع سنت بزرگ تھے، ان کا درس مسجد حرام میں ہوا کرتا تھا، اس میں شمولیت کی سعادت حاصل ہوئی. اور اس وقت حضرت حسن مشاط رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے یہ حدیث مسلسل بالاولیہ پڑھائی. اور پھر اگلے سال سن 1964 میں حضرت والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ اور میرے بڑے بھائی حضرت مولانا مفتی احمد رفیع صاحب عثمانی قدس اللہ تعالیٰ سرہما کی موجودگی میں دوبارہ حاضری ہوئی، اور پھر شیخ حسن مشاط سے حضرت بھائی صاحب اور میں نے دوبارہ یہ حدیث پڑھی، اور سنن نسائی کا بھی کافی بڑا حصہ ان سے حاصل کیا. وہ حدیث پھر میں نے حضرت شیخ محمد یاسین الفادانی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اور حضرت مارا حضرت احمد ناقبی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اس کو سنا، وہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. حدثنی الشیخ حسن المشاق المکی المالکی رحمہ اللہ تعالی والشیخ محمد یاسین الفادانی رحمہ اللہ تعالی والشیخ الناقبی رحمہ اللہ تعالی کل واحد منہم یرویہ بإسناده الى سیدنا عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارک و تعالی ارحموا من فی الارض يرحمكم من في السماء. یہ وہ پہلی حدیث ہے جو میں نے بھی ان کی اساتذہ سے سنی، اور ان میں سے ہر ایک نے یہ کہا کہ میں نے یہ حدیث سب سے پہلے اپنے استاد سے سنی، اور یہ تسلسل سفیان ابن عیینہ پر جا کر منتہی ہو جاتا ہے. تو میں آپ سب کو اسی تسلسل کے ساتھ اس حدیث کی اجازت دیتا ہوں تاکہ اس تسلسل کی برکت میں سب شامل ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کی برکات ہمیں عطا فرمائے. آج کے درس میں اور ابتدائی بیان میں الحمدللہ ہمارے دارالعلوم کے تمام شعبے شریک ہیں، اور ان میں مدرسۃ البنات اس کا مدرسۃ البنات میں بھی درس نظامی کی طالبات بھی اور ابتدائی ثانویہ کی طالبات بھی اس میں شریک ہیں، اور دراسات دینیہ کا جو شعبہ ہے وہ بھی اس میں شریک ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس درس کی برکات عطا فرمائے. اب طالب علم حدیث پڑھیں گے، اور اس کے بعد میں ان گزارشات آپ کے سامنے عرض کروں گا انشاءاللہ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فضيلة شيخنا شيخ الإسلام والمسلمين العلامة الفقيه المحدث محمد تقي العثماني حفظكم الله تعالى ورعاكم ومتعنا بعلومكم وبركاتكم، آمين. حدثكم الشيخ المجاهد الكبير المفتي مولانا رشيد أحمد اللديانبي قدس سره، وهو عن شيخ الإسلام والمسلمين شيخ العرب والعجم زين الملة والدين مولانا حسين أحمد المدني رحمه الله تعالى، عن شيخ الهند مولانا محمود الحسن قدس سره، عن الشيوخ الكبار في الهند مولانا وسيدنا وسيد العلماء محمد قاسم النانوتوي رحمه الله تعالى، والشيخ فقيه النفس سيد الفقهاء مولانا رشيد أحمد الكنكوهي قدس سره، والشيخ مولانا محمد يعقوب النانوتوي رحمه الله تعالى، وهم من تلامذة الشيخ الشاعر عبد الغني المجددي الذهلوي ثم المدني رحمه الله تعالى، عن الشهير في الآفاق مولانا الإمام الحجة الشاه محمد إسحاق الذهلوي ثم المكي رحمه الله تعالى، وأيضا عن الشيخ محمد عابد السندي الأنصاري المدني رحمه الله تعالى، وهو أي مولانا محمد إسحاق جده أبي أمه إمام الأئمة العارف بالله الشاه عبد العزيز الذهلوي رحمه الله تعالى، عن إمام الأئمة مرجع الأسانيد إمام المنقول والمعقول مولانا الشاه ولي الله الدهلوي ابن مولانا الشاه عبد الرحيم رحمهم الله تعالى. قال أخبرنا الشيخ أبو طاهر محمد بن إبراهيم الكردي المدني قال أخبرنا والدي الشيخ إبراهيم قال قرأت على الشيخ أحمد القشاشي قال أخبرنا أحمد بن عبد القدوس أبو المواهب الشنابي قال أخبرنا الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد بن محمد الرملي عن الشيخ زين الدين زكريا بن محمد بن أبي يحيى الأنصاري قال قرأت على الشيخ الحافظ أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن العسقلاني عن إبراهيم بن أحمد التنوخي عن عبد العباس أحمد بن أبي طالب الحجار عن السراج الحسين بن المبارك الزبيدي عن الشيخ أبي الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب السجزي الهربي عن الشيخ أبي الحسن عبد الرحمن بن مظفر الداودي عن أبي محمد عبد الله بن أحمد السرقسي عن أبي عبد الله محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر الفربري عن مؤلفه أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى، ونفعنا بعلومهم وبركاتهم، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان رحمه الله تعالى قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
ما شاء الله. یہ صحیح بخاری کی کا پہلا باب ہے اور اس کی پہلی حدیث ہے جو ابھی پڑھی گئی، اور اگرچہ جب سے یہ کتابیں ہیں حدیث کی کتابیں شائع ہو گئی ہیں تو اس کے بعد کسی حدیث کو روایت کرنے کے لیے ہم سے لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جو سند ہے اس کے بیان کی ضرورت نہیں رہی، بلکہ صرف اتنا کہہ دینا بھی کافی ہوتا ہے کہ رواہ البخاری رواہ مسلم، یہ بخاری نے روایت کیا ہے، یہ مسلم نے روایت کیا ہے، یا کسی اور امام نے روایت کیا ہے. لیکن اس امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کا یہ خاصہ اور امتیاز ہے کہ اس نے ان واسطوں کی بھی پوری حفاظت کی ہے جن واسطوں کے ذریعے یہ علم ہم تک پہنچا. یہ جتنے نام آپ نے ابھی سنے، ہم سے لے کر حضور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک، ہم یہ حدیث کن کن واسطوں سے پہنچی، ابھی طالب علم نے اس کے پورے سلسلے کا نام کے نام لیے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت ہی کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ نہ صرف قرآن کریم بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی سند متصل کے ساتھ الحمدللہ ہمارے پاس محفوظ. مسلمانوں کے علاوہ اگر آپ یہودیوں سے پوچھیں کہ بھئی تم جس کو تورات کہتے ہو، اس تورات کی تمہارے پاس کوئی سند موجود ہے کہ جس کے ذریعے ہم سمجھیں کہ تورات یہ واقعی وہی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی؟ کوئی سند نہیں. ہم تو اب یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ رواہ البخاری، تو بخاری سے آگے کی سند کم از کم معلوم ہو جاتی ہے، لیکن وہاں یہ بھی نہیں. انجیل کا بھی یہ حال ہے، تورات کا بھی یہ حال ہے، اور جس چیز کو آج انجیل کہا جاتا ہے وہ چار مختلف کتابیں ہیں، چاروں کو انجیل کہا جاتا ہے. وہ درحقیقت نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانیں ہیں، اور ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ الہامی ہے، لیکن ان کی کوئی دلیل کہ یہ واقعتاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے مرتب فرمائی تھی، کوئی دلیل موجود نہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا بھی تحفظ فرمایا، اور قرآن کریم کے معانی اور اس کے حقائق جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، اس کا تحفظ اس طرح فرمایا کہ اس کی ہم سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پوری سند محفوظ ہے. اس لیے یہ اگرچہ کتابوں میں لکھی ہوئی ہوتی ہے، سبق چھپے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے اندر موجود ہوتی ہے، لیکن ہر روز ہمیں اس کے پڑھنے کی ضرورت پیش نہیں آتی. صرف اتنا کہہ دیتے ہیں بسند المتصل منا امام البخاری رحمہ اللہ تعالی قال، یا بہ قال حدثنا. لیکن کیونکہ آج ہم پہلی بار اس کتاب کا درس شروع کر رہے ہیں، تو اس لیے یہ طویل سند جو آپ کے سامنے پڑھی گئی، یہ بھی بڑی برکت کی چیز ہے. اور ساتھ ساتھ یہ اس بات کی بھی ایک علامت ہے، اور اس بات کا ایک سبق ہے کہ ہم لوگوں کا الحمدللہ، ہم جیسے ناکارہ لوگوں کا اتنے بڑے عظیم اہل علم سے، اتنے بڑے دین کے علم برداروں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رشتہ جوڑا ہے. جتنے نام آپ نے ابھی سنے، ان کے حالات اور ان کے سوانح اگر دیکھی جائیں، تو ان میں سے ہر ایک تعلق مع اللہ کا، فکر آخرت کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کے قرب کا ایک مثالی نمونہ تھا. میں نے اپنے ایک ساتھی کی ذمہ لگایا ہے کہ یہ جتنے نام آپ نے ابھی سنے ہیں، ان میں سے ہر ایک کے کچھ حالات اور ان کے سوانح قلمبند کریں، تاکہ پتا چلے کہ یہ لوگ کیا تھے، اور کس معیار کا ان کا علم تھا، اور کس معیار کا ان کا عمل تھا. اب جیسے ہم سے لے کر ہر شاہ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تک کی جو سند ہے، اس کے بہت سے بزرگوں کو تو فی الجملہ ہم جانتے ہیں، اگرچہ افسوس یہ ہے کہ اب ان کو جاننے والے اور ان کے حوالات کو سمجھنے والے اور یاد رکھنے والے بھی بس کم رہ گئے ہیں. لیکن ان سے آگے جو طویل سلسلہ ہے, حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے اندر علم حدیث لے کر آئے, ان سے پہلے ہندوستان کے اندر معقولات کا چرچا تھا, منطق کا, فلسفے کا اور معقولات کا, لیکن علم حدیث کا اتنا زیادہ رواج نہیں تھا. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ ہندوستان سے سفر کر کے حجاز تشریف لے گئے اور شیخ ابراہیم الکردی رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے علم حدیث حاصل کیا اور پھر وہ یہاں لے کر آئے اور ان کے ذریعے اس وقت سارے بر صغیر میں جتنا علم حدیث ہے, چاہے وہ علماء دیوبند کا ہو, چاہے علماء بریلی کا ہو, چاہے علماء اہل حدیث کا ہو, ان سب کا مرجع جا کر حضرت شاہ ولی اللہ صاحب بنتے ہیں. ان کے ذریعے علم حدیث حجاز سے ہندوستان منتقل ہوا, بر صغیر میں منتقل ہوا. اب جن حضرات سے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے اور ان کے جو اساتذہ تھے, ان کے جو مشائخ تھے, ان سے عام طور سے ہم لوگ واقف نہیں ہیں, نہ واقفیت میں رہتے ہیں. میں نے اپنے ایک ساتھی اور میرا جو سبق ہے جو جس میں میری اسانید مذکور ہیں اس کے حاشیے پر بھی میں نے میرے جو رفیق تھے شاکر صدیق زاکورا, ان سے تھوڑے تھوڑے ان کے حالات لکھے لکھوائے ہیں. اور اب ذرا میں نے اور زیادہ توجہ کے ساتھ اپنے ساتھی سے کہا ہے کہ وہ ان کے حالات زندگی کو جمع کرے تاکہ پتہ چلے کہ یہ لوگ کون تھے جن کے ہم نام لیوا ہیں اور جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں علم حدیث کی دولت سے سرفراز فرمایا. بہرحال یہ سند ہمارے لیے بہت بڑا تمغہ ہے, بہت بڑا اعزاز ہے کہ ہم اس سلسلے کے اندر داخل ہو رہے ہیں. ہمارا اپنا علم, ہمارا اپنا عمل وہ اس لائق نہیں تھا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے, محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس سلسلے کو ذہب سے وابستہ فرما دیا, جس کی انتہا اب سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتی ہے. یہ معمولی اعزاز نہیں ہے. اور یہ جو دور حدیث کرایا جاتا ہے اس کا اصل مقصد علاوہ احادیث کے معانی وغیرہ سمجھنے کے, اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ انسان کسی طرح اس سلسلہ الذہب میں شامل ہو جائے. اور کچھ بھی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے محض اس سلسلے میں شامل ہونے کی برکت سے ہمیں آخرت میں نواز دے اور ہماری مغفرت فرما دے. یہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس بات کی توقع رکھتے ہیں. ہمارے شیخ حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ یہ ایک بڑی پیاری مثال دیا کرتے تھے کہ دیکھو, جیسے فرمایا کہ جیسے ایک بہت ہی شاندار قسم کی ریل گاڑی جو صدر مملکت کی سواری ہو اور وہ کراچی سے لاہور جا رہی ہے اور وہ بہترین ایش و عشرت کے سامانوں سے لبریز ہے اور بہت خوبصورت بنی ہوئی ہے, جب وہ لاہور شہر کے لیے روانہ ہوئی تو اسٹیشن ماسٹر نے اس کے ساتھ ایک پرانا قسم کا پرانا دورانا ڈبا بھی لگا دیا کہ یہ بیچ لاہور چلا جائے گا تو وہاں لاہور میں جا کر یارڈ ہے, اس کے اندر اس کی مرمت ہو جائے گی. تو وہ پرانا ڈبا ہے اور چلتے وقت وہ عجیب عجیب قسم کی آوازیں نکالتا ہے, وہ سیدھا ہے اور وہ اس شاندار ریل گاڑی کے ساتھ لگ گیا. تو جو شاندار قسم کے ڈبے آگے لگے ہوئے ہیں وہ اس کو دیکھ کر اس کا مذاق اڑاتے ہیں یا لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ بھائی تو کہاں لگ گیا اس شاہی سواری کے ساتھ, تیرا اس کا کیا مقابلہ. تو فرمایا کہ ڈبا یہ جواب دیتا ہے کہ ہوں تو میں پرانا, وہ سیدھا, چوں چوں بولنے والا, لیکن میں نے کنڈا اپنا لگا دیا ہے اس شاہی سواری کے ساتھ. اس کنڈے کی وجہ سے جس وقت یہ شاہی سواری جس وقت لاہور پہنچے گی اسی وقت یہ پرانا دورانا میں بھی اسی کے ساتھ پہنچ جاؤں گا. اس لیے میں لگ گیا ہوں ان کے ساتھ. تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ہم اپنے بزرگوں کے سلسلے کے ساتھ جو وابستگی ہماری ہوتی ہے وہ اسی پرانے ڈبے جیسی ہوتی ہے کہ یہ لوگ پتہ نہیں کس مقام کے لوگ ہیں، کس مرتبے کے لوگ ہیں، ہم کہاں اور وہ کہاں، لیکن ہمارا کنڈا اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ جوڑ دیا. تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ جب وہ جنت میں پہنچیں گے تو ہم کنڈے میں جوڑے میں بھی شاید ان کے ساتھ نکل جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے. لہذا یہ سلسلہ تو ذہب میں وابستہ ہو جانا یہ بذات خود ایک عظیم نعمت ہے، بڑی بذات خود ایک بڑا اعزاز ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس اعزاز کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اس کے تقاضوں پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. اب یہ بخاری شریف کا پہلا باب ہے جو ابھی پڑھا گیا. باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ باب ہے اس بارے میں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کا آغاز کیسے ہوا. یہاں سے امام بخاری نے اپنی اس صحیح کا آغاز فرمایا. اور یہ عجیب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مدارک ہیں، ان کے ابواب کے سلسلے میں جیسے آپ درس کے دوران دیکھیں گے کہ اس صحیح بخاری کے علاوہ حدیث کی اور بھی کتابیں ہیں. کسی کا آغاز ابواب الطہارہ سے ہوتا ہے، طہارت کے ابواب سے، اور اس لیے کہ اسلام لانے کے بعد سب سے پہلا جو کام انسان کے ذمے ضروری ہوتا ہے وہ طہارت ہے، تاکہ وہ طہارت حاصل کر کے وہ نماز ادا کر سکے، اس لیے انہوں نے کتاب الطہارہ سے آغاز کیا ہے. بعض حضرات نے جیسے مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اوقات صلاح سے آغاز کیا ہے کہ اسلام کے بعد سب سے پہلا فریضہ نماز کی ادائیگی ہے اور نماز کی ادائیگی موقوف ہے اوقات کے اوپر، لہذا مواقیت صلاح سے انہوں نے اپنی کتاب شروع کی. ابن ماجہ نے کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ کے نام سے آغاز کیا کہ بھائی سب سے پہلے تو آدمی کو یہ بات طے کرنی چاہیے کہ اس کو اتباع کس کی کرنی ہے. تو کتاب اور سنت کو مضبوطی سے تھامنے سے متعلق جو احادیث ہیں وہ لا کر انہوں نے وہاں سے آغاز کیا. لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آغاز کیا وحی کے بیان، وحی کیسے نازل ہوئی تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اس لیے کہ در حقیقت قرآن و سنت کے جو علوم ہم اور آپ پڑھتے پڑھاتے ہیں اپنے مدارس میں، اپنی جامعات میں، اپنے حلقوں میں، ان کی ساری بنیاد وحی پر ہے. اور یہ ایک بڑی عظیم حقیقت کی طرف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کے ذریعے اشارہ فرمایا ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو دنیا میں بھیجا تو یہاں دنیا میں آنے کے بعد اس کو ہر چیز کے لیے، ہر کام کے لیے علم کی ضرورت ہے. وہ کھانا کیسے کھائے، کھانا کیسے حاصل کرے، کپڑے کیسے پہنے، کپڑے کہاں سے لائے، ہر چیز کے لیے ایک علم کی ضرورت. تو اس علم کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کچھ ذرائع عطا فرمائے، جب دنیا میں بھیجا تو کچھ ذرائع عطا فرمائے جس کے ذریعے وہ علم حاصل کرے. وہ ذرائع کیا ہے؟ وہ پہلا ذریعہ جو انسان کو عطا فرمایا گیا وہ اس کے حواس ہیں، آنکھ، کان، ناک. آنکھ سے دیکھ کر آدمی کسی چیز کا علم حاصل کر لیتا ہے، کان سے سن کر حاصل کر لیتا ہے، ناک سے سونگھ کر خوشبو محسوس کر لیتا ہے. یہ حواس سے خمسہ جو ہمیں ہے یہ سب سے پہلا ذریعہ علم ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. لیکن ان حواس خمسہ میں سے ہر ایک کی کچھ حدود ہیں، انہی حدود کے اندر وہ کام کرتی ہے، اس سے آگے وہ کام نہیں کرتی. آنکھ دیکھ سکتی ہے سن نہیں سکتی، کان سن سکتے ہیں دیکھ نہیں سکتے. ہر ایک کا ایک دائرہ ہے، اس دائرے کے اندر وہ کام کرتے ہیں، اس سے باہر ان کا کام ختم ہو جاتا ہے، ان کا کوئی فائدہ اس کام میں کے علاوہ کسی اور کام میں نہیں ہو سکتا. اور ایک جگہ ایسی آتی ہے جہاں یہ سارے حواس سے خمسہ جواب دے جاتے ہیں. تو جب وہ جواب دے جاتے ہیں تو پھر اس کے لیے دوسرا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا انسان کو عقل. اس عقل سے وہ بہت سی باتیں معلوم کرتا ہے جو حواس سے خمسہ سے معلوم نہیں ہو سکتی. یہ گلاس میرے سامنے رکھا ہے تو میں نے آنکھوں سے دیکھ کر یہ علم حاصل کر لیا کہ یہ گلاس ہے اور اس میں جو پڑا ہوا ہے وہ پانی ہے. ہاتھ سے چھو کر میں نے یہ علم حاصل کیا کہ یہ جمادات میں سے ہے اور ٹھوس چیز ہے، شیشہ ہے، یہ پتہ چل گیا مجھے. لیکن یہ سوال کہ آیا کہاں سے، تو اس کا بنانے والا، اس گلاس کا بنانے والا میری آنکھوں کے سامنے نہیں، نہ مجھے کسی نے اس کے بارے میں بتایا، نہ میں اس کو سن کر پتہ لگا سکتا ہوں، نہ سن کر نہ دیکھ کر پتہ لگا سکتا ہوں. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایک اور ذریعہ عطا فرمایا عقل کا، کہ میری عقل یہ کہتی ہے کہ یہ بڑا خوبصورت بنا ہوا ہے اور اس کے یقیناً یہ کسی اچھے کاریگر نے بنایا، کوئی اس کا بنانے والا ہے، کوئی کاریگر ہے. یہ بات مجھے اپنی عقل سے معلوم ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان کو علم کا ذریعہ اس کے حواس سے خمسہ عطا فرمائے، دوسرے نمبر پر عقل عطا فرمائی. لیکن جس طرح حواس سے خمسہ ساری باتوں کا ادراک نہیں کر سکتے، ان کا ایک خاص دائرہ ہے، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے، اسی طرح عقل کا دائرہ بھی لامحدود نہیں ہے، وہ بھی ایک حد تک کام دیتی ہے، اس کے بعد جا کر اس کا کام ختم ہو جاتا ہے، وہ جواب دینا بند کر دیتی ہے یا جواب غلط دینے شروع کر دیتی ہے. مثلا اسی مثال میں اگر میرے حواس خمسہ سے یہ معلوم ہوا کہ یہ گلاس ہے، چینی کا بنا ہوا ہے، اس میں پانی پڑا ہوا ہے، میری عقل نے بتایا کہ کسی کاریگر نے اس کو بنایا ہے، اب تیسرا سوال یہ پیدا ہوا کہ اس گلاس کو کس کام میں استعمال کرنا چاہیے؟ آیا اس میں شربت پیئے، پانی پیئے یا شراب پیئے؟ کون سی چیز ہے جس کو اس میں استعمال کرنا میرے لیے درست ہے، اور کون سی چیز ایسی ہے جس کا استعمال کرنا درست نہیں ہے؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر نہ حواس سے خمسہ جواب دیتے ہیں نہ عقل جواب دیتی ہے. اس موقع کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیسرا ذریعہ علم کا عطا فرمایا، وہ علم ہے وحی الہی کا علم، کہ جس ذات نے اس باعث کو پیدا کیا ہے، جس ذات نے اس کی پرورش کی ہے، اس وہی بتائے گی کہ اس میں اس کا کون سا استعمال جائز ہے اور کون سا ناجائز، کون سا اچھا ہے کون سا برا ہے، خیر اور شر کا فیصلہ یہ ہمارے حواس سے خمسہ اور ہماری عقل تنہا نہیں کر سکتی. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرا ذریعہ علم بنایا ہے، وہ وحی الہی. اللہ تبارک و تعالیٰ پیغمبروں کے ذریعے انسان کو بتاتے ہیں کہ فلاں کام خیر ہے، فلاں شر ہے، یہ کام جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ کرنے کا ہے، یہ نہ کرنے کا ہے. یہ ساری تفصیل، یہ تفصیل نہ ہمارے حواس سے پوری طرح حاصل ہو سکتی ہے، نہ صرف عقل سے حاصل ہو سکتی ہے، یہ صرف وحی الہی سے حاصل ہوتی ہے. دنیا کے جتنے فلسفے ہیں اور آج کی دنیا کے اندر خاص طور پر سیکولر، جس کو لادینی فلسفے کہا جاتا ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ دنیا میں خیر و شر کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، خیر مطلق اور شر مطلق کا کوئی وجود نہیں ہے. انسان کی انسان جس وقت جس چیز کو اچھا سمجھے وہ اچھا ہے, جس وقت انسان کسی چیز کو برا سمجھے وہ اس وقت برا ہے. ہمیشہ کے لیے اچھا ہمیشہ کے لیے برا کوئی چیز نہیں, کوئی نہیں ہوتا. اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں ایک وقت میں زنا ہے وہ اس کو ساری دنیا برا سمجھتی تھی, مومن کافر سب, عیسائی یہودی, یہاں تک کہ دہریے بھی زنا کو برا سمجھتے تھے. ایک زمانہ آیا جو اسے کہا جی کیا ضرورت ہے اس کو حرام کرنے کی, اگر دو آدمی راضی تو پھر راضی ہو کر اگر وہ زنا کاری کر لیتے ہیں تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے, کوئی بری بات نہیں. زنا کو جواز دے دیا گیا. اس کے بعد اور آگے بڑھے تو اس کے بعد آپ جانتے ہیں آج کل ہم جنس پرستی, جس کو ساری دنیا شرم کا بدترین شرمناک عمل سمجھتی تھی سمجھتی آئی تھی, آج اس کو نہ صرف یہ کہ جائز قرار دے دیا گیا بلکہ اس کی تبلیغ کی جا رہی ہے. جو لوگ اس کو نہیں مانتے ان کو برا بھلا کہا جا رہا ہے, ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا جا رہا ہے گویا اس کو ماننا تمہارے ذمہ واجب ہے. مرد عورت کے درمیان شادی ہوا کرتی تھی, اب مرد اور مرد کے درمیان شادیوں کا جواز پیدا کر لیا گیا. کاہے سے؟ اس عقل سے کہ عقل یہ کہہ رہی ہے ہماری کہ ہر انسان اپنے ہر نقل و حرکت میں آزاد ہے, اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگائی جا سکتی. نتیجہ ہے کہ خیر اور خیر مطلق اور شر مطلق کا کوئی وجود نہیں, اور جس کو سارے دنیا کہہ دے کہ بھائی ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے. جمہوریت کی بنیاد بھی اسی پر کہ اکثر لوگ جس چیز کو بہتر سمجھ لیں وہ خیر ہے, جس کو برا سمجھ لیں وہ شر ہے. تو یہ سارا اس وقت لا دینیت کا جو فلسفہ ہے وہ حواس سے خمسہ اور عقل سے آگے بڑھنے کو تیار نہیں. قرآن اس عقل کو جو وحی الہی کے خلاف کوئی بات کہتی ہے اس کو قرآن احوا سے تعبیر کرتا ہے. لئن اتبعت اهواهم من بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا رفيق ولم اتبع الحق اهواهم لفسدت السماوات والارض. اگر حق ان کے خواہشات کے پیچھے چلنے لگے تو آسمان و زمین کا نظام درہم برہم ہو جائے, جیسے کہ آج ہو رہا ہے. اور قرآن کریم نے ہر جگہ حق اور علم کو کے مقابلے میں اتباع الاہواء کا لفظ استعمال کیا ہے. اتباع الاہواء کہ یہ حق کے بجائے اپنے خواہشات کی پیروی کرتے ہیں. تو جب صرف نری عقل کی بنیاد پر خیر اور شر کے فیصلے ہونے لگے تو وہ درحقیقت خواہشات کی پیروی ہے, وہ اتباع ہوا ہے. اس کو قرآن کریم اتباع ہوا قرار دیتا ہے. اس لیے سارے ہمارا اور لادینیت کا اور دوسرے مذاہب کا دوسرے ادیان کا درحقیقت جو بنیادی فرق ہے وہ یہاں ہے کہ ہم وحی الہی کو خیر و شر کا پیمانہ سمجھتے ہیں. اچھے اور برے کے درمیان تفریق کرنے والی واحد چیز ہمارے نزدیک وحی الہی ہے. وہ وحی الہی چاہے وحی مطلوع ہو جو قرآن کریم کی شکل میں ہے, چاہے وحی غیر مطلوع ہو جو احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہے, وہ ہے در حقیقت جو خیر و شر کا فیصلہ کرتی ہے, جو انسان کو صحیح طریقے سے زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتی ہے. لہذا امام بخاری اس جڑ کو پکڑ رہے ہیں جا کر, جس کو نہ پکڑنے کی وجہ سے قومیں گمراہ ہو گئی ہیں, جنہوں نے اتباع ہوا کا راستہ اختیار کر لیا ہے, خواہشات کی پیروی کا راستہ اختیار کر لیا ہے. ان کے مقابلے میں امام بخاری فرماتے ہیں کہ یہ سب باتیں باطل ہیں, اور اصل چیز اصل معیار حق وہ وحی الہی ہے. لہذا سب سے پہلے وحی کی اہمیت کو سمجھو اور سب سے پہلے وحی کے بارے میں معلوم کرو کیا اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے وہ وحی نازل فرمائی اور اس کے ذریعے کس طرح انسانیت کو ہدایت دی. اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا آغاز اس وحی سے کیا ہے. اور اس سے یہ بات جو سبق مل رہا ہے مجھے آپ کو, وہ سبق یہ مل رہا ہے کہ اس دنیا کی زندگی گزارنے کے میں سب سے اولیت اس بات کو حاصل ہے کہ آپ وحی الہی کی پیروی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. اگر وحی الہی کی پیروی کر رہے ہو تو اس کے معنی یہ کہ الحمدللہ سیدھے راستے پر ہو, اور اگر اتباع ہوا میں مبتلا ہو, خواہشات تمہیں وحی الہی کی رہنمائی سے دور لے جا رہی ہیں, تو اس کے معنی یہ کہ تم غلط راستے پر پڑ گئے. اور اس کو قرآن کریم نے تعبیر فرمایا زین شیطان و اعمالہم, کہ شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر کے دکھایا ہے. بھئی یہ تو بڑا اچھا کام ہے, اس میں تو بڑا فائدہ ہے, اسے تو بڑی راحت ملتی ہے, اس سے بڑا آدمی اپ ٹو ڈیٹ ہوتا ہے. تو شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر دیا اور اس کے نتیجے میں وہ تباؤ احوا ہوں, اس کے نتیجے میں خواہشات کی پیروی میں مبتلا ہو. اس سے بچنے کا واحد راستہ ہے وحی الہی, اور اس وحی الہی کا اتباع. اس لیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, اور ساری باتیں تو بعد میں پڑھو گے, وحی الہی نے کیا کچھ کہا ہے, پہلے وحی الہی کی اہمیت تو سمجھ لو. وحی الہی کی اہمیت کیا ہے, کیا ضرورت تھی اللہ تعالیٰ کو کہ انبیاء کرام دنیا میں مبعوث فرماتے, کیا ضرورت تھی کہ غار حرا میں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرمائے ہوئے تھے, اس وقت فرشتہ نازل ہوتا اور آپ کو وحی کے الفاظ سناتا. اس کو پہلے سمجھ لو کہ وحی کی اہمیت ہے. لہذا یہ پہلا سبق ہمیں امام بخاری یہ دے رہے ہیں کہ اپنی زندگی کے کاموں میں اس بات کا جائزہ لو کہ کون سا کام تم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق یعنی وحی الہی کے مطابق انجام دے رہے ہو, اور کون سا صرف اپنے نفسانی خواہشات کی بنیاد پر انداز دے رہے ہو انجام دے رہے ہو, تو اس سے بچو اور وحی الہی کی پیروی کرو. کیونکہ خواہشات جو ہے نا تمہیں زیادہ سے زیادہ قبر تک پہنچا دیں گی. اچھی یعنی خوشحالی کی زندگی مثلا حاصل ہو گئی, بہت مال و دولت مل گیا, سب کچھ ہو گیا, قبر تک پہنچا دیں گی. قبر کے بعد تمہارا کیا حال بنے گا اور تمہیں وہاں پر کن حالات کا سامنا کرنا پڑے گا, یہ بات تمہیں صرف وحی الہی بتا سکتی ہے. اور اس کے لیے یہ کتاب جو میں لکھ رہا ہوں یہ اس وحی الہی کی تفصیل اور تفصیل ہوگی جو تمہیں اپنی زندگی کے اندر اپنانی ہوگی. یہ ہے وہ مدرک جس کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب کا آغاز باب ما جاء باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا. اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. خوب سمجھ لو, کوئی بھی عقلی فلسفہ اگر ایسا آ جائے جو وحی الہی کے خلاف ہو, سمجھ لو کہ شیطان کا دھوکا ہے. زینا شیطان اعمالہم میں داخل ہے. اس کے بجائے اتبع کرو واتبع ما اوحی الیک من ربک, اتبع ما انزل الیک من ربک, بار بار قرآن کریم یہ فرماتا ہے. اور ان کو چھوڑ دو جو احوا اور خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں. بہرحال یہ نقطہ ہے جس کی وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کا آغاز اس باب سے کیا, باب ان کے فکانہ بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اس کے اندر جو سب سے پہلی حدیث روایت کی جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی, وہ عجیب ہے. اس میں کہیں وحی کا ذکر نہیں. اس میں حدیث یہ روایت کی ہے کہ انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى, کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے اور ہر انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی. لہذا اگر کسی نے ہجرت کی ہے دنیا کی خاطر یا کسی عورت سے نکاح کرنے کی خاطر, تو پھر وہ اللہ کے ہاں ثواب کوئی نہیں رکھے گی, جو ہجرت کی ہے جس کام کے لیے اسی کے لیے ہو جائے گی. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اس کا بدل وحی سے کیا تعلق, وحی سے اس کا کیا تعلق؟ ہمارے معلوم نہیں آتا. باپ تو قائم کیا ہے کہ وحی کیسے نازل ہوئی, اور حدیث یہ لا رہے ہیں کہ اعمال کے دار و مدار نیت پر ہوتا ہے. بڑی توجیحات کی گئی ہیں اس کی, لیکن میں ایک خلاصہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ ایک تو تعلق ہے فی نفسی وحی کے ساتھ. تعلق یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی کا نزول ہوا غار حرا میں, وہ 40 سال عمر اس وقت آپ کی ہو چکی تھی. 40 سال آپ نے اس حالت میں گزارے تھے کہ آپ کے گرد و پیش میں شرک کی کار فرمائی کی, شرک ہو رہا تھا, بتوں کو پوجا جا رہا تھا, بتوں کے آگے قربانیاں پیش کی جا رہی تھیں, بتوں کو اپنا خدا بنایا ہوا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت تک وحی نازل نہیں ہوئی تھی, لیکن آپ ان کے ان سارے کاموں سے متنفر تھے, اور متنفر ہونے کی بنا پر آپ ان کے کسی شرک کے کام میں کبھی شریک نہیں ہوتے تھے. پاکیزہ زندگی آپ نے گزاری لیکن شرک کے پاس نہیں گئے پورے عرصے میں. اور اب شرک کے بجائے ہونا کیا چاہیے اور شرک کو مٹانے کا ذریعہ کیا ہے, اس کے بارے میں آپ پورے اخلاص کے ساتھ غار حرا میں جا کر مقیم ہوئے, وہاں اعتکاف فرمایا. کس نیت سے اعتکاف فرمایا؟ اس نیت سے اعتکاف فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ پر کوئی ایسا طریقہ نازل فرما دے کہ جس کے نتیجے میں مجھ پر حق پوری طرح واضح ہو جائے. اور ایمان کے کیا تقاضے ہیں؟ مجھ پر وہ کھل جائے. یہ طلب ہی تو تھی جو 40 دن آپ کو غرہ غار حرا میں لے جا کر اعتکاف کرنے پر مجبور کرتی تھی, اور اس کی بنا پر آپ ایک طرح سے ایک ہم میں مبتلا تھے کہ کسی طرح مجھ پر ایمان کی حقیقت واضح ہو جائے. ماں کن تدری بل کتاب وال ایمان بل ایمان ملاقی دارنا ہو نور. آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب الہی کیا ہوتی ہے, اور نہ آپ کو ایمان کی حقیقت کا علم تھا. اس حالت میں آپ جا کر غار حرا میں کیوں مقیم ہو رہے تھے؟ اس لیے کہ نیت یہ تھی کہ میرا رابطہ اپنے اللہ سے قائم ہو کر مجھے میرے سامنے ایمان اور ایمان کی حقیقت والے ہو جائے. یہ نیت خالصہ تھی جس کے بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اوپر وحی نازل فرمائی. ماں کن تدری بل کتاب وال ایمان ولکن جعلناہ نورا نہ من نشا. تو یہ وحی کا نزول در حقیقت نبی کریم سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت خالصہ, اور اس نیت خالصہ کے نتیجے میں طلب صادق کا نتیجہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتہ نازل کر دیا اور اس نے وحی کا آغاز کر دیا. اس لیے نیت کا تعلق وحی کے نزول کے ساتھ, یہ اس لیے ہے کہ وحی کے نزول کا آغاز ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت خالصہ سے, طلب صادق سے, اور اس کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ وحی سے سرفراز فرمایا. اور اس تعلق کے ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہمیں اور آپ کو یہ سبق بھی دے رہے ہیں کہ آج تم نے وحی کے احکام پڑھنے شروع کیے ہیں، آج تم نے آغاز کیا ہے اس بات کا کہ ہم وحی کے علوم حاصل کریں اور وحی کے رہنمائی سے فیضیاب ہوں، تو پہلے یہ فیصلہ کر لو کہ یہ کیوں کرنا چاہتے ہو، کیوں آئے ہو پڑھنے کے لیے، حدیث کیوں پڑھ رہے ہو، اس لیے کہ محدث کہلاؤ، اس لیے کہ تمہیں تمہارا ڈنکا بجے، اس لیے کہ تمہارے علم کی اوپر لوگ تعریفوں کے ڈونگرے برسائیں، اس لیے کہ تمہاری شہرت ہو، اس لیے کہ تم اس علم کے ذریعے پیسے کماؤ، کس لیے آئے ہو؟ یہ اس طرف متنبع کرنے کے لیے امام بخاری نے اس حدیث کو یہاں پر ذکر کیا، مناسبت بھی تھی جو میں نے ابھی عرض کی، اور مناسبت کے ساتھ یہ سبق دینا بھی مقصود تھا کہ وحی الہی سمجھنے کے لیے آئے ہو، وحی الہی پڑھنے کے لیے آئے ہو، تو پہلے اپنے دل کو ٹٹول لو کہ کس کام کے لیے، کس مقصد سے آئے، اگر مقصد پیسہ کمانا ہے، اگر مقصد جاہ و منصب حاصل کرنا ہے، شہرت حاصل کرنی ہے، لوگوں کی تعریفیں حاصل کرنی ہے، تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا تمہیں اس علم کا حاصل کرنے کا، کیونکہ جیسا میں نے ابھی بتایا کہ یہ تو اتباع احوا ہے، اور اتباع احوا اور علوم وحی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، خواہشات کی پیروی اور وحی کی پیروی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، دونوں کے درمیان تباین ہے، اور اس لیے اگر یہ خواہشات لے کر آئے ہو تو لوگ تمہارے ہاتھ چومیں، تمہیں مقدس سمجھیں، تمہارے بڑے بڑے القاب سے نوازیں، تمہیں پیسے حاصل ہوں، تمہیں دنیا کی شہرت، دنیا میں شہرت ملے، تو یہ وحی والا علم نہیں ہوگا، یہ اتباع ہوا والا علم ہوگا، لہذا اس سے بچو۔ یہ بڑا عظیم سبق ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر اس حدیث کو لا کر ہمیں دیا ہے، اور اس کے مخاطب ہم سب ہیں، آج جب کہ ہم اپنی تعلیم کا آغاز کر رہے ہیں، تعلیم کا بھی اور تعلم کا بھی، تو ہر شخص اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھے، جائزہ لے کہ وہ کیوں پڑھ رہا ہے، کیوں پڑھا رہا ہے، اس لیے پڑھ رہا ہے کہ وہ عالم کہلائے، اس لیے پڑھ رہا ہے کہ وہ دونوں کے اندر علامہ اور محقق کے القاب سے یاد کیا جائے، تو بھائی اس سے بہتری ہے کہ جاؤ اور جا کر ان علوم کی طرف متوجہ ہو جاؤ جو انسان کو صرف دنیا سکھاتی ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں کچھ نہیں بتاتی، وہاں چلے جاؤ، لیکن یہاں آئے ہو تو پھر کمر کس کے بیٹھنا ہوگا، کمر کس کے بیٹھ کر یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ میں اپنے خواہشات کے پیچھے چلوں گا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے پیچھے چلوں گا، یا مکن با پیل بانا دوستی، یا بنا کن خان بر انداز پیل، مولانا رومی فرماتے ہیں، یا تو ہاتھی چلانے والوں کی سے دوستی نہ کرو، یا پھر اپنا گھر بھی اسی طرح بناؤ جیسے وہ بناتے ہیں، تو یا تو ان اتنا جو سلسلہ زہب پڑھا ہے نا ابھی ہم سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم تک کے جن کے اتنے اتنے نام لیے ہیں، یا تو ان سے دوستی نہ کرو، یا اپنی زندگی کو بھی انہی کے مطابق بناؤ جیسے وہ زندگی انہوں نے گزاری، جس طلب کے ساتھ، جس رجوع اللہ کے ساتھ، جس تعلق اللہ کے ساتھ، جس تقدس اور اخلاص کے ساتھ، اس طرح بن کر رہنا ہوگا، تب تو اس عزت الذہب سے وابستہ ہونے کا فائدہ ہوگا، لیکن اگر تم نے نیت کچھ اور کر رکھی ہے، کسی اور خیال میں ہو، تو پھر تمہارا اس عزت الذہب سے وابستہ ہونے کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، بلکہ یہ اللہ بچائے اس عزت الذہب کو بنیاد بدنام کرنے کا ذریعہ بنے۔ تو میرے بھائیوں، آج ہم سب کا امتحان ہے، آغاز بھی ہے تعلیم کا اور ساتھ ساتھ امتحان بھی. امتحان یہ ہے کہ آج جب سے ہم تعلیم شروع کر رہے ہیں تو اپنے نیتوں کو خالص کریں کہ سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے ہمارا کوئی اور مقصود نہیں. ٹھیک ہے ہر انسان کے ساتھ اپنی انسانی ضروریات بھی لگی ہوئی ہے, اس کے لیے اس کو کچھ آمدنی کی بھی ضرورت ہوتی ہے, کھانے کے لیے پینے کے لیے اپنے گھر والوں کو کے نفقہ دینے کے لیے, لیکن وہ بقدر ضرورت, وہ مقصود زندگی نہیں, وہ مقصود زندگی نہیں بلکہ وہ ایک آلہ ہے, ایک آلہ ہے, ایک ذریعہ ہے جس کو ذریعے کی حد تک ہی استعمال کرنا ہے, اس کو آگے بڑھا کر اپنی زندگی کا مقصد نہیں بنانا. اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا. کہ اللہ ہمیں ایسا نہ بنائیے کہ دنیا ہی ہمارا سب سے بڑا مقصد ہو کے رہ جائے اور سب سے بڑا خیال ہمارا یہ ہو کہ ہم کسی طرح ایسے مالدار ہو جائیں جیسے فلاں ہوتے ہیں, اور نہ ہماری علم کی رسائی صرف دنیا کی حد تک ہو, اس سے آگے نہ ہو. تو آج یہ ہم سب کا امتحان ہے. امتحان یہ ہے, چلو میں اس کی ایک مثال بھی دے دیتا ہوں. امتحان یہ ہے کہ آج آپ نے دارالعلوم میں داخلہ لے کر علم دین حاصل کرنے کا آغاز کیا, کل کو آپ کے سامنے آ کر کوئی شخص یہ پیشکش کر دیتا ہے کہ تم یہ تعلیم چھوڑ دو, 1,00,000 روپے تمہیں ماہانہ تنخواہ دی جائے گی اسے چھوڑنے کی, چھوڑو گے یا نہیں چھوڑو گے؟ یہ امتحان ہے. یہ تعلیم حاصل کرنا چھوڑ دو اور 1,00,000 روپے تنخواہ تمہیں ملے گی. بتاؤ دل کو ٹٹول کے کہ ایسے موقع پر کیا فیصلہ کرو گے, 1,00,000 کی طرف جاؤ گے یا یہ کہو گے نہیں مجھے یہ علم وحی حاصل کرنا ہے اس کے لیے آیا ہوں, میں 1,00,000 روپے کے لیے نہیں آیا. پڑھانے والے کے لیے یہ امتحان ہے کہ آج آپ جہاں پڑھا رہے ہو, علم دین کی تعلیم کی خدمت انجام دے رہے ہو اور تنخواہ تھوڑی سی ہے, کام چل رہا ہے لیکن کوئی بڑی یعنی کوئی بڑی ایس و عشرت کی زندگی نہیں ہے, لیکن آرام سے تھوڑا بہت گزارا ہو رہا ہے. کوئی آپ کے کہتا ہے کہ یہ چھوڑ دو اور اس کے چھوڑنے کے بجائے تمہیں ہم 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000, 4,00,000 کی تنخواہ پر تمہیں رکھتے ہیں, شرط یہ ہے کہ یہ کام چھوڑ دو اور دوسرا کام جو ہم بتا رہے ہیں وہ کرو. کرو گے یا نہیں کرو گے؟ یہ امتحان ہے. تو اخلاص کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب انسان کے سامنے پیشکش آئے, احباب کی پیشکش آئے کہ یہ کام چھوڑو دوسرے کام میں لگو تمہیں دنیا بہت ملے گی. اس کا ہر شخص ہم میں سے اپنا گریبان میں منہ ڈال کر اپنا جائزہ لے کر دیکھ لے کہ وہ یہ اس کے لیے تیار ہے نہیں, کہ اس لاکھوں کو لات مار دے اور اپنے دین کے کام کی کو اولیت دے کر اس کو ترجیح دے. میں اپنے والد ماجد قدس اللہ تعالی سرہ کا واقعہ آپ کو ذکر کرتا ہوں. حضرت والد ماجد قدس اللہ تعالی سرہ دارالعلوم میں صدر مفتی تھے, استاد حدیث تھے, اور آخری تنخواہ جس کے اوپر چھوڑا ہے دارالعلوم وہ 65 روپے کی, 560 روپیہ. ٹھیک ہے اس زمانے میں روپے کی قدر اتنی گھٹی ہوئی نہیں تھی جیسے آج ہے, لیکن پھر بھی اس کے باوجود 65 روپے آمدنی تھی. اسی زمانے میں جبکہ تنخواہ 65 تھی بلکہ 50 ہوگی, اس زمانے میں پہلے کی بات ہے, آپ کے پاس ایک دعوت آئی. اس زمانے میں اصل میں انگریز کا کی بہت سارے حربے تھے, ان میں سے ایک حربہ یہ تھا کہ اس نے ان مدارس کے مقابلے میں کچھ سرکاری مدارس قائم کیے, جیسے نظامی کے لیکن سرکاری مدارس تھے. ان کا نام مدارس عالیہ رکھا ہوا تھا, بنگال میں اب بھی موجود ہیں, اور پہلے بنگال میں بھی تھے اور کچھ دوسرے صوبوں میں بھی تھے. وہ مدارس عالیہ کہلاتے, اس میں درس نظامی ہی پڑھا جاتا تھا, علماء پڑھاتے تھے, لیکن سرکار کے زیر اثر تھے, لہذا جو عام علماء ہیں وہ اس میں پڑھانے کو اچھا نہیں سمجھتے تھے, کیونکہ پتہ نہیں سرکار کس وقت کیا حکم جاری کر دے اور اپنے اس کے اپنے تابع بنا لے. اس لیے وہ چاہتے تھے کہ مدارس دینیہ کی جو آزادی اور خود مختاری ہے وہ اس کے ذریعے خراب ہونے کا اندیشہ ہے, لہذا لوگ علماء پسند نہیں کرتے تھے, اگرچہ بڑے بڑے بہت سے علماء پڑھاتے بھی تھے. تو جس وقت حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پیشکش آئی مدرسہ عالیہ کی طرف سے کہ آپ کو ہم وہاں پر محدث مقرر کرنا چاہتے ہیں اور 500 روپے تنخواہ, یعنی اس وقت جبکہ دارالعلوم دیوبند میں تنخواہ 50 روپے کی, تو اس وقت یہ پیشکش آئی کہ 500 روپے تنخواہ پر آپ آ کر حدیث ہی پڑھائے, وہی کام کریں جو وہاں کر رہے ہیں, فتوا لکھیں حدیث پڑھائے, لیکن یہاں آ جائیں دارالعلوم دیوبند چھوڑ کر. حضرت والد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب یہ خط آیا تو مجھے ہنسی آئی اور ایک لمحے کے لیے تردد بھی پیدا نہیں ہوا, اور میں نے اس کے جواب میں ان کو ایک متنبی کا شعر لکھ دیا. متنبی کا شعر ہے کہ من رکب الثور بعد الجواد انکر اضلافه والغضب, من رکب الثور بعد الجواد انکر اضلافه والغضب, کہ ایک مرتبہ جو شخص بہترین گھوڑے کی سواری کر چکا ہو وہ اگر بعد میں اس کو دعوت دی جائے کہ وہ بیل پر سواری کرے تو وہ بیل پر سواری کرتے ہوئے اس کو اس کے پاؤں اس کی لٹکتی ہوئی کھال بہت بری لگے گی. تو یہ شعر لکھ کر بھیج دیا کہ میں اس لیے معذور ہوں, میں نہیں حاضر ہو سکتا. حالانکہ درس نظامی تھا, حدیث پڑھانے کے لیے بلایا جا رہا تھا اور فتویٰ کے کام کے لیے بلایا جا رہا تھا, لیکن کیونکہ اپنے اصولوں کے خلاف تھا کہ ہم کسی سرکار کے ماتحت رہ کر اپنی خود مختاری کو فنا کر کے سرکار کا تابع بن کر ہم نہیں پڑھائیں گے اور دارالعلوم دیوبند کا ماحول نہیں چھوڑیں گے, اس لیے آپ نے یہ خط میں جواب لکھ دیا. ہر ایک آدمی اپنے دل پر ہاتھ دیکھ کے دیکھ لے کہ اگر کسی کو آج تو ماشاء اللہ ہماری سرکار نے بہت سارے وفاق بھی قائم کر دیے ہیں اور وفاق کے تحت بہت سے مدرسے بھی اس کے تابع ہو گئے ہیں, تو اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہو کہ بھئی میں تو انہیں اپنے اکابر کے قائم کیے ہوئے مدرسوں میں کام کروں گا اور اس کو پیشکش ہو اور بڑی تنخواہ کی پیشکش ہو, کیا کرے گا؟ اس کو ہر آدمی اپنا ایک امتحان لے, اپنا جائزہ لے کر دیکھ لے کہ یہ میں اس معیار پر پورا اتر رہا ہوں یا نہیں اتر رہا ہوں. اور ایسے ہی طالب علم, یہاں پر تو تمہیں الحمدللہ تمہارے لیے ساری سہولیات میسر ہیں, لیکن اگر کوئی شخص اس سے بڑی تنخواہ کے اوپر تمہیں بلائے اور کہے کہ یہ چھوڑ دو اپنا کام کر لو, تو چھوڑو گے یا نہیں چھوڑو گے؟ یہ جائزہ لے کر دے. بہرحال سب سے پہلا سبق اپنی نیت کو صحیح کرنا ہے, اخلاص للہ, جو کام کروں گا اللہ کی رضا کے لیے کروں گا, نہ پیسے مقصود ہوں گے نہ جاہ و منصب اور شہرت مقصود. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ فیصلہ واقعی کر لیا کہ ہاں بھائی میں تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یہاں پر پڑھوں گا یا پڑھاؤں گا، دنیا داری بھی نہیں، تو پھر اس کے کچھ تقاضے، وہ تقاضے یہ ہیں کہ اے طالب علم، تم یہاں پر علم کی طلب کے لیے آئے ہو، کسی اور چیز کی طلب کے لیے نہیں آئے. جتنی انسانی ضروریات ہوتی ہیں الحمدللہ ساری دارالعلوم کی چار دیواری میں تمہارے پاس مہیا ہیں. تمہارے لیے رہائش کے لیے بہترین انتظام موجود ہے، بہترین پکی عمارت موجود ہے، بستر لگے ہوئے ہیں، پنکھے لگے ہوئے ہیں، روشنی ہے جس میں تم پڑھ سکتے ہو. ہماری بات چھوڑ دو، ہم نے کس طرح پڑھا اسی دارالعلوم کے اندر، ہم نے لالٹینوں میں پڑھا جبکہ پنکھے بھی نہیں تھے، بجلی نہیں تھی، پانی نہیں تھا، اور لالٹین کے اندر مطالعہ تکرار کیا کرنا ہوتا تھا رات کو. وہ چھوڑ دو، اب تو تمہیں ماشاءاللہ بجلی مہیا ہے، دارالاقامہ جو ہے بہترین سہولیات سے آراستہ ہے، مطبخ میں الحمدللہ کھانا مناسب وافر اور اعلیٰ درجے کا موجود ہے. ہم نے مطبخ کا وہ کھانا کھایا ہے پیسے دے کر، کہ جس کو اگر زمین کے اس کا شورمہ اگر کپڑے پر لگ جائے تو دھبا کوئی خاص نہیں پڑتا تھا، پانی ہوتا تھا، اور اس میں ہر روٹی کے اندر کنکر آیا کرتے تھے. لیکن آج تمہیں الحمدللہ یہ ساری سہولیات اللہ تعالیٰ نے میسر فرما دی. تمہیں اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے کہیں دارالعلوم کے احاطے سے باہر جانے کی ضرورت نہیں. تو اب اگر باقی طالب علم بن کر آئے ہو، اور جیسا کہ مولانا عبدالرحمان صاحب نے فرمایا کہ طلب صادق اصل بنیاد ہے علم حاصل ہونے کی، وہ طلب لے کر آئے ہو، تو پھر اب تمہیں چھوڑنا پڑے گا ان باتوں کو جو تعلیم کے علاوہ ہے، ان کو چھوڑنا ہو. اگر چھوڑنے کے لیے تیار ہو تو بے شک آؤ اہلن و سہلن، لیکن اگر اس کے لیے تیار نہیں ہو اور دماغ میں یہ ہے کہ بھائی سبق میں حاضری لگا دیں گے کسی وقت جا کر اور اپنے کھیل کود میں بھی مصروف رہیں گے، لہو و لعب میں بھی رہیں گے، تو پھر بھائی اس طرح علم حاصل نہیں ہوا کرتا. العلم لا یعطیک بعضہ حتی تعطیہ کلہ، امام مالک فرماتے ہیں. علم اپنا بڑا، علم بڑا غیرت مند ہے، وہ اپنا کوئی حصہ تمہیں اس وقت تک نہیں دیتا جب تک کہ تم اپنے پورے آپ کو اس کے حوالے نہ کر دو. لہذا اور سارے مشاغل چھوڑنے ہوں پڑھنے کے سوا، اور ہم تن طلب علم کی طرف متوجہ ہونا، حاضری درس میں، حاضری بر وقت صحیح وقت پر پہنچنا، یہ طالب علم بھی اور استاد بھی دونوں کے ذمہ فرض ہے یہ کہ وہ ٹھیک وقت پر پہنچیں اور پہنچ کر اپنے درس کا آغاز کریں. اس سے کیا مانا ہے کہ آپ طالب علم ہیں اور آدھا گھنٹہ لیٹ پہنچ رہے ہیں، سبق گزر گیا اور آپ دیر میں پہنچتے ہیں، اس کا کیا جواز ہے تمہارے پاس؟ یہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے جو یہ سہولتیں فراہم کی ہیں، دارالاقامہ کی، مطبخ کی، بجلی کی، پانی کی، یہ ساری سہولتیں تمہیں اس لیے فراہم کی گئی ہیں کہ تم صحیح معنی میں طالب علم بن کر علم حاصل کرو. اگر نہیں تو تم غداری کر رہے ہو، خیانت کر رہے ہو ان اموال کی جو تمہارے اوپر خرچ کیے جا رہے ہیں. لہذا صحیح وقت پر پہنچنا، جو وقت مقرر ہے اس پر پہنچنا. استاد کو اگر کچھ دیر بھی ہو جائے تو یہ حساب کتاب مت لگایا کرو کہ بھلا استاد جو ہے اتنی دیر سے آتا ہے لہذا میں اتنی دیر جاؤں گا. تمہارا فرض یہ ہے کہ اس وقت وہاں موجود رہو. استاد نہیں بھی ہوگا اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے علم سے سرفراز فرمائیں گے، لیکن تمہارا فرض ہے کہ صحیح وقت پر پہنچو اور توجہ سے سبق سنو. اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو سمجھے بغیر آگے نہ بڑھو اور مطالعہ اور تکرار کا اہتمام کرو, جس کا ایک نظم مقرر ہے الحمدللہ دارالعلوم کے اندر. تو اس تکرار میں اور مطالعے کے جو اوقات ہیں ان کو اسی کام میں خرچ کرو, اس کے اندر کوئی ہیل و حجت نہ کرو, تب پتہ چلے گا کہ تم طالب علم ہو واقعی اور واقعی تم طلب علم کی طلب لے کر آئے ہو. اور آج کل ان طالب علم کو علم کے مشغلے سے گمراہ کرنے کا سب سے بڑا مہلک ذریعہ یہ موبائل ہے. موبائل, یہ کیمرے والا موبائل, یہ جس کو کیا کہتے ہیں اس کو, اسمارٹ اسمارٹ موبائل. تو اسمارٹ موبائل جو ہے یہ تمہیں گمراہ کرنے کا اور پٹڑی سے اتارنے کا سب سے زیادہ مہلک ذریعہ ہے. اور اسی لیے دارالعلوم کے اندر اس کی ممانعت ہے, اس کو اپنے پاس رکھنا. یہ تمہیں, یہ پابندی تمہاری بھلائی کے لیے لگائی, تمہارے مستقبل کے لیے لگائی. اول تو یہ موبائل کے اندر آدمی اگر کوئی بہت ہی اللہ کا بندہ متقی پرہیزگار ہو تو ہو, لیکن اس میں گناہ سے بچنا تقریباً ناممکن, تقریباً ناممکن. اور اگر کوئی اللہ کا بندہ کسی طرح بچ بھی جائے تو اوقات کا ضیاع اس کا لازمی نتیجہ ہے, وقت ضائع ہوتا ہے. لہذا اس کے اوپر مکمل پابندی ہے. آپ سے حلف لیا جاتا ہے کہ آپ یہاں قیام کے دوران کوئی طالب علم موبائل, وہ والا موبائل اپنے پاس نہیں رکھے گا, اور اگر رکھے گا تو اس کے اوپر سزا پچھلے سال بھی جاری ہوئی ہے. طلبا کا اخراج کیا گیا ہے, دور حدیث کی طلبا کا اخراج. افسوس ہے کہ دور حدیث کا بھی, کہ طلبا کا بھی اخراج کیا گیا. تو خوب سمجھ لو, تیار ہو کے آؤ کہ اگر یہ مصیبت ہمارے ہاتھ میں کہیں آ گئی تو تمہیں اخراج کا راستہ دکھایا جائے گا. لہذا قبل اس کے کہ اگر باقی علم کی طلب لے کر آئے ہو تو ان فضولیات سے اپنے آپ کو الگ رکھنا ہوگا, اس کے بغیر علم نہیں حاصل ہوگا. کیا کیا بتاؤں آپ, ہمارے اسلاف نے کس کن مشقتوں کے ساتھ علم حاصل کیا. اللہ اکبر. امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے علم حاصل نہیں کیا مگر اللہ کا بک اللہ بھی بکور کا بکور غراب وہ صبر کا صبر الحمار. میں نے علم حاصل کیا, ایک تو اس طرح جلدی اٹھنے سے جیسے کوا جلدی اٹھتا ہے سویرے اٹھنے سے, اور اتنا صبر کرنے سے, مشقتوں پر صبر کرنے سے جیسے گدھا مشقتوں پر صبر کرتا ہے. تب جا کر مجھے علم حاصل ہوا. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ امام خلیفہ کے درس میں ساری زندگی کبھی غیر حاضر نہیں ہوئے. پوچھا ان سے کہ کبھی غیر حاضر ہوئے تھے, کہاں ایک دن ہوا. غیر حاضر تو نہیں, تاخیر سے پہنچا تھا اس دن جس دن میرے والد کا انتقال ہوا. والد کا انتقال ہوا ہے, تجہیز و تکفین کا مرحلہ درپیش ہے اور درس کا وقت ہے, پہنچنے میں دیر ہو گئی, ناغہ نہیں ہوا. ان کے نام لیوا ہے ہم لوگ, یہ جو اتنا بڑا سلسلہ صاحب کے نام پڑے ہیں, یہ اس لیے پڑے ہیں تاکہ ان سے سبق سیکھو, ان کے طریقے پر چلو, تب علم صحیح معنی میں حاصل ہوگا. موبائل دیکھ دیکھ کر اور موبائل کے اندر وقت ضائع کر کر کے علم حاصل نہیں ہوگا. اس کا اہتمام کرو اور آج سے عزم کرو کہ باسم العلم کو طلاق دینی ہے طلب علم کے دوران، سوائے اپنی لازم ضروریات کے، اور ہر چیز کو بالائے طاق رکھ کر تمام تر علم کی طرف متوجہ ہونا، اور اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو استاد سے سبق میں یا سبق کے بعد جب تک پوچھ نہ لو سمجھ نہ لو چین نہیں آنا چاہیے. اور بھائی سب سے بڑی بات آگے یہ ہے کہ یہ علم محض فلسفہ نہیں جو بس جان لے گمبر اکتفا کرے کہ بھائی یہ جان لیا کہ وضو میں اتنی سنتیں ہوتی ہیں اور نماز میں اتنی ہوتی ہیں، صرف جان لینے پر اکتفا نہیں ہے بلکہ یہ ساتھ میں تربیت اس کے ہونی بھی ضروری ہے. تعلیم ہی صرف نہیں بلکہ تربیت. یعلمہ الکتاب والحکمۃ ویزکیہم، تعلیم بھی ہو اور ساتھ ساتھ تزکیہ بھی ہو. تزکیہ کے معنی یہی ہے کہ انسان اللہ کے لیے مخلص ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کا متبع بن جائے، متبع سنت بن جائے. ہر چیز میں اتباع سنت کو لازم سمجھو. کیا وجہ ہے کہ طالب علم ہے اور نمازوں کی پرواہ نہیں، جماعت کھڑی اور کسی احکام میں مصروف ہے، اور جماعت کے اندر صحیح وقت پر حاضر نہیں ہوتا، وہ طالب علم کہلانے کا مستحق ہے؟ اس کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ جو نماز میں کوتاہی کرتا ہے اس کے سارے کام برباد ہیں، چاہے وہ دیکھ لے کتنے بھی اونچے مرتبے پہ پہنچ جائے، لیکن نماز کی اگر پابندی نہیں کرتا جماعت کے ساتھ تو فہو لما سواہا اضیعہ، وہ باقی سارے کام اس کے ضائع ہیں، بیکار ہیں، ایک ڈمڑی ان کی قیمت نہیں ہے. تو یہاں رہ کر صرف یہ نہیں علم کو زبانی نہیں پڑھنا بلکہ تربیت بھی لینی ہے، جماعت کی پابندی، اتباع سنت، اخلاق کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنانا. آپ کا علم، آپ کا حلم، اللہم اغننی بالعلم وزیننی بالحلم، زینت حلم سے پیدا ہوتی ہے، بردباری سے پیدا ہوتی ہے، لڑائی جھگڑے سے نہیں ہوتی. آپس میں رہنے کے لیے جو معاشرت کے آداب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں، وہ معاشرت کے آداب سیکھنا ہے کہ اپنی ذات سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے. جہاں مشترک لوگ سب رہ رہے ہیں تو ہر ایک کا خیال کرنا ہے، ہر ایک کے ساتھ محبت کرنی ہے، ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. یہ ساری باتیں علم کے ساتھ ضروری ہیں، کیونکہ علم ان کے بغیر محض ایک خول ہے، اس کے اندر حقیقت نہیں ہے. اگر یہ عمل اتباع سنت اور اخلاق اس میں شامل نہ ہو تو میرے عزیزوں، آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اس سال کا آغاز کر رہے ہیں، تو پہلے دن سے ہی یہ نیت بھی درست اور عزم بھی درست. آج میں تو یہ درخواست کرتا ہوں کہ ہم سب آج دو رکعتیں نماز توبہ کی پڑھیں، صلوات التوبہ. یا اللہ، ماضی کے اندر ہم سے جو کچھ غفلتیں ہوئی ہیں ہم صدق دل کے ساتھ اس پر توبہ کرتے ہیں اور نیا عزم کرتے ہیں کہ اب اپنی آئندہ زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ڈھالیں. اور ساتھ میں پھر دعا کرو کہ اللہ، یہ شروع کر رہے ہیں، یہ ہم نے توبہ بھی کی، ہم نے عزم بھی کیا، اے اللہ اس عزم پر ہم قائم نہیں رہ سکتے بغیر آپ کی توفیق کے، تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کی توفیق بھی عطا فرما دے اور ہمیں صحیح معنی میں طالب علم بنا دے، صحیح معنی میں اس علم کا حامل بنا دے، جو علم کے ساتھ عمل کے بغیر بے روح ہے، بے جان ہے، اس کے مطابق ہمیں بنا دے. یہ دعا بھی کرو. اس دعا کے ساتھ سبق میں جاؤ گے اور سبق کا آغاز کرو گے. میں درخواست کرتا ہوں کہ طلبہ بھی اساتذہ بھی یہ اس دو رکعت پڑھ کر اور پھر سبق کا آغاز کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت ہوگی اور ہمارے عمل میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے روح پیدا ہو جائے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بھائی دعا بھی کرنے سب مل کے. اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد کما صلی تعالی علی محمد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم انفعنا وعلمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم جب كل كرم سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. چھوٹے بڑے اگلے پیچھے سارے گناہوں کی مغفرت فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں صحیح معنی میں طالب علم بننے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ صحیح معنی میں طالب علم بننے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے ہمارے علم میں بھی اضافہ فرما, ہمارے عمل میں بھی اضافہ فرما, ترقی عطا فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے علم کی اصل روح کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے اتباع سنت کا حامل بنا, اتباع سنت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہر طرح کے شر سے, معصیتوں سے, منکرات سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ظاہری اور باطنی فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ظاہری اور باطنی فتنوں سے حفاظت فرما. یا اللہ ہم اپنے تعلیم کا آغاز کر رہے ہیں, یا اللہ ہمارے دلوں میں اخلاص بھی پیدا فرما دے. یا اللہ صدق بھی عطا فرما دے. یا اللہ اس کو صحیح طریقے سے اپنے رضا کے مطابق پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق بھی عطا فرما دے, اس میں برکت عطا فرما دے, ہمارے اوقات میں برکت عطا فرما. اللہ ہمیں اوقات ضائع کرنے سے بچا لیجیے. یا اللہ اوقات کو ضائع کرنے سے بچا لیجیے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم, جو آپ کے اس علم دین کے طالب کے جتنی صفات ہونی چاہیے یا اللہ ہم سب کو عطا فرما دیجیے. یا اللہ ہم سب کو عطا فرما دیجیے. یا اللہ تمام حاضرین کو, ان کے تمام متعلقین کو, ان کے تمام مقاصد حاصلہ میں کامیابی عطا فرما. سب کی پریشانیوں کو دور فرما, سب کی مشکلات کو آسان فرما. یا اللہ دارالعلوم کو ظاہری اور باطنی ترقیات عطا فرما. یا اللہ جو کام دارالعلوم کے پیش نظر ہیں یا اللہ اپنی رحمت سے ان کو اپنے رضا کے مطابق تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا رب العالمین. اب اذان ہوگی اور انشاءاللہ 10 منٹ بعد, 10 منٹ ٹھیک ہے, 10 منٹ بعد انشاءاللہ جماعت 1:30 بجے ہوگی.